ہم ہے شاگرد تلمی نا, اب آپ نے کئی نام بدلا دیے, شاگرد ہے, طالب علم ہے, متعلم ہے اور سٹوڈنٹ, سٹوڈنٹ ہے. تو یہ آپ نے معلوم ہوا نام ہم نے بدلے ہیں, نام بدلنے سے کام نہیں بدلتا ہے, کام وہی ہے, گیارہویں وہی ہے جو سرکار کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام, میلاد وہی ہے جو حضور کی تعریف کے لیے بچھایا جائے منبر اور حضور کی تعریف کی جائے, کام وہی ہے, نام بدلنے جا رہے ہیں, نام بدلنے سے کام نہیں بدلتا ہے. اب دیکھیے حضور جہاں بیٹھ کر پڑھاتے تھے اب وہ جگہ ہے, ہاں وہاں آپ نسل جا کر پڑھیں, وہاں قرآن مجید کی تلاوت کریں تاکہ تمہیں وہ وقت یاد آ جائے کہ کیسے ابو ہریرہ بیٹھتے تھے, کیسے حضرت انس بیٹھتے تھے, کیسے حضور تہجد, یہاں تہجد کا مقام ہے, یہ میں نقشہ پیش کر رہا ہوں, میرے حاجی صاحب ہیں, ادھر حضور کا تہجد گاہ ہے, وہاں سے حضور اٹھ کر اپنے مدرسے میں آ کے بیٹھے بیٹھے ہی ہوں. تو حضرت ابو ہریرہ کا یہ نقشہ یاد آ جائے گا. اب میں کہتا ہوں یہ تین دلیلیں دے رہا ہوں صرف ضرورت کے لیے کیونکہ وقت ختم ہو گیا. اب بتائیے حضور کے اس پڑھانے کی جگہ کا ابھی بھی نام وہی ہے کیا صفہ؟ آپ کسی کونے میں کھڑے ہوں, کسی عربی سے پوچھیں, ہندی سے پوچھیں, آپ کسی انگریز سے پوچھیں, سندھی سے پوچھیں, آپ پنجابی سے پوچھیں, کسی سے پوچھیں بھائی میں نے صفے میں جائیں, وہ کہیں گے روضے کے سامنے وہ جو تھڑا ہے اس تھڑے کا نام صفہ ہے. تو حضور کے مدرسے کا نام اب بھی صفہ ہے. تو اب میں گنتے تھک جاؤں گا تمہارے نام نہیں ختم ہوں گے. اب دیکھیے مدرسہ دار القرآن دار الحدیث اور فلانا بلا فلانا بلا فلانا بلا اور پھر اسی طرح سکول اسی طرح سے یونیورسٹی جامعہ کئی نام ہم نے رکھ دیے ہیں, معلوم ہوا نام بدلتے ہیں, کام تو نہیں بدلا, ہمارا کام وہی ہے جو صحابہ والا تھا اور ہم نے نام بدلے ہیں. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اب سورۃ بقرہ شریف کو دیکھیے, انہوں نے یہی ہے کہ سورۃ البقرہ سے مدنی عدل وہ تھا سورۃ الفاتحہ سے مکی عدل. تو جناب کو یہ فرق آج بتائیں گے کہ مکیہ آیتیں کیا ہوتی ہیں, سورتیں مکیہ کیا ہوتی ہیں اور مدنیہ کیا ہوتی ہیں, اور ان دونوں کے فرق میں فرق کیا ہے, یہ آپ اپنے موضوع کو ذہن میں ڈال لیں. اس پر مختصر سی بات ہوگی اور اس میں پھر اپنے مسئلہ حق اہل سنت کے دلائل میں سے آپ کو بھرپور دلائل ملیں گے انشاءاللہ. صرف یہ ہے کہ آپ پورے طور قرآن مجید اور پھر آیات تفاصیل کا مطالعہ فرمائیں گے سمجھ آئے گا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اتقان شریف میں پہلی جلد مصر میں اور اردو بھی یہاں چھاپی ہے, لیکن انہوں نے بہت سارا دھوکہ کیا ہے, خدا کرے کوئی سنی کھڑا ہو جائے اور وہ کہے ہوئے اس ترجمہ کو کر دے شاہ محمود, اس کام کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے جو یہاں آپ کی کراچی میں دھوکہ کیا ہے بہت سارا. تو خیر اتقان جلد اول یہ ہمارے اصول قرآن کی نہایت مستند کتاب ہے, یعنی جیسے آپ ساتھ پڑھیں زرادی پڑھیں گے, میزان منشاہ پڑھیں گے, تو صرف میں جیسے کہ قواعد کتابیں ہیں یہ بھی ہمارے قرآن کے اصول کی ایک کتاب ہے, بڑی مضبوط کتاب ہے. جلد اول میں تمہارے اس آیات کے ناموں کو 35 تک لے گئے ہیں, یعنی یہ آیتیں جو ہیں نا ہم تو بس فر فر کر کے پڑھتے چلے جا رہے ہیں, تو الحمدللہ پڑھتے ہیں, لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ آیات مکیہ ہے مدنیہ ہے کون سی ہے. تو یہ پھر نبی پاک کی شان بھی آپ کو معلوم ہوگی, کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام پر یک بار بھی قرآن کتاب نازل ہو جاتی, یک بار ہمارے حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 عمر مبارک کے بھی ایک حصے میں, تھوڑے سے حصے میں آپ پر یہ قرآن نازل ہوا. پھر حضور جہاں جا رہے ہیں قرآن وہاں نازل ہو رہا ہے, ایک حکمت یہ کہ بھائی جب قرآن خدا کا کلام ہے تو اس میں نام کی تبدیلی کا کیا مانا, بھائی کوئی آیت نہاری ہے, حضور دن کو بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ نے کہا ان تمام آیتوں کو نام رکھ دو نہاری, دن والی آیتیں, یہاں کے دن میں بیٹھا ہے تو آیتوں کا نام بھی نہاری ہو, رات کو آیتیں نازل ہو رہی ہیں, اللہ نے کہا ان سب آیتوں کا نام لیلی رکھ دو, رات والی سردیوں میں نازل ہو رہی ہے, تو اللہ کریم کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام رکھا دیے ہیں, شتائی گرمی میں سویفی. تو اسی طرح سے آپ آرام فرمائیں بستر پر, ان آیات کا نام بن گیا فراشی, بستر والی آیتیں بستر پر سونے والا معبود, ان میں جو قرآن نازل ہو رہا ہے ان تمام آیتوں کا نام بن گیا ہے فراشی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ
تشریف فرمائے ان آیات کا نام بن گیا ارضی زمین والی آیتیں. حالانکہ آیتیں جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ تو مقام سے پاک ہے, کلام بھی اس کا مقام سے پاک ہے, لیکن نسبت حبیب سے ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب اگر حضور آسمانوں پر تشریف فرما تو ان کا نام آیات سماعی. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ مسلمان ڈھیلا ہے, کون یاد کرے لہری لہاری سیفی شتائی عرضی سمائی نومین. حضور نیند میں ہے تو آیات نیند میں جو نازل ہو رہی ہیں وہ آیات نومی بن گئی, نومین بن گئی. تو انہوں نے ایک ایسا اصول بنایا ہے, اللہ اکبر, اگر آپ کا ذہن خراب نہ ہو تو آپ اس کو ایک سیکنڈ میں یاد رکھیں اور بالکل آسان بتائے ہوئے سی لکھے سیوطی بتائے ہوئے سی پھر یاد کیوں نہ ہو. میں قاعدہ بتاؤں بالکل آسان, جو بچہ بھی انجان ہو تو وہ بھی جان بن جائے, سمجھدار بن جائے. جو آیتیں سورتیں اسی میں سب, جو آیتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ان کا نام مکیہ ہے, بالکل آسان. جو ہجرت سے پہلے آیتیں نازل ہوئی ان کا نام مکیہ, جو ہجرت سے کے بعد نازل ہوئی تو ان کا نام ہے آیات مدنیہ, بالکل آسان. الحمدللہ رب العالمین. یعنی چھوٹا بچہ جو ہم جانے اس کو بھی یاد ہے, آتے مولبے ہیں یاد کرو. تو مکے کی ہجرت مدینہ طیبہ, سب کو معلوم ہے سرکار کی سیرت کون نہیں ہے جو نہ جانتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے آئے تھے جتنا ہی دیکھیں گے آپ, پھر اوپر لکھا ہوتا ہے فلاں سورت مکیہ ہے فلاں سورت مدنی ہے, سورتوں کا تو لکھ دیا ہے, ایسا نہیں ہے. اس کا میں آپ کو اب دوسرا قاعدہ عرض کر رہا ہوں, یہ یاد ہو گیا مجھے یقین ہے. جو ہجرت سے پہلے ان کا نام مکی ہے, ہجرت کے بعد انہیں. سورتوں پر عموماً یہی ہوگا, کوئی ایسا قرآن ہوگا جس میں تھوڑا سا فرق آ جائے, ورنہ پھر قاعدہ یہ ہے کہ کثرت کو دیکھیں گے. جس سورت کی آیتیں کثرت سے مکے میں نازل ہوئی ہیں اس کا نام رکھ دیں گے مکیہ, اگرچہ اس میں آیتیں مدنیہ بھی نہیں. یعنی یہ قاعدہ بنے گا اور آپ مخالفین کو اسی قاعدے سے لتا لیں گے, روندیں گے اس کو جیسے کہ روئی روندی جاتی ہے. یاد کر لیں اس کو کہ سورت تو اوپر لکھا مبنی ہے لیکن اس میں آیتیں مکیہ بھی نہیں. مثلا مثال کے طور آپ سورت انفال پڑھیں گے, کیونکہ اب تو میرے قاعدے کے مطابق جہاں بھی جس ملک میں بھی جائیں قرآن نظر آئے گا وہ اسی کا قاعدہ سامنے کھڑا ہوگا. ہاں مولوی صاحب نے یہ بتایا تھا استاد جی نے کہ جو ہجرت سے پہلے وہ مکیہ ہے, جیسے مکیہ سورت, لیکن سورت مکیہ مدنیہ ہے, ان میں بعض بات ایسے مکیہ بھی ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الیم کرو بے الذین میں الیم کرو بے بے الذین بے کا, تو یہ سورہ انفال شریف کے پارہ ختم ہو رہا ہے اس سے پہلے الیم کرو بے الذین کفروا, جو آپ کے ساتھ کافر مکر کر رہے تھے. تو یہ آیتیں رکوع تک یہ مکیہ ہے, آیتیں مکیہ ہیں لیکن سورت مدنیہ ہے. دوسرا قاعدہ یہ آپ عنوان بھی لکھیں گے موٹا قاعدہ, پہلا لکھا قاعدہ جو مکی مدنی, قاعدہ جو سورت مدنیہ ہے لیکن آیتیں مکیہ ہوگی, سورت مدنیہ ہوگی آیتیں مکیہ بعض ساری, اور سورت مدنیہ ہوگی اس میں بعض آیت مکیہ آ جائیں گی, سورت مکیہ ہوگی اس میں بعض آیتیں مدنی آ جائیں گی. وہ پھر تفسیر کے پڑھنے سے زیادہ روح المعانی والے اس کو کھولتے ہیں کہ یہ مکے میں واقعات بیان کر کر وہ پھر کوئی عقیدہ نہیں بن جاتا, یعنی ذنیات میں ہوتا ہے, ذنیات احتمالات اور بے احتمال, یعنی کبھی احتمال کو مفسرین لکھ لیں گے, تفسیر مظاہری والے بھی اس کو کچھ نہ کچھ چھیڑتے ہیں, اور تفسیر ابن جریر میں وہ صرف نقل کرتے ہیں صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کے اقوال, ان میں بھی معلوم ہو جائے گا. یہ پھر مطالعے پر ہوتا ہے, یعنی ہر چیز کے مطالعے کے بعد ہی انکشاف ہوگا, آپ مطالعہ بنائیں گے کام بڑھے گا. تو یہ تیسرا قاعدہ اور بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آیت بھی مکیہ ہے, یا سورت بھی مکیہ ہے اور آیت بھی مکیہ ہے, لیکن بعض ان میں پہلے نازل ہوئی بعض ان میں سے بعض کو. یہ قاعدے میں اس لیے لکھا رہا ہوں اس پر سے میں اپنے مسلک کو مترتب کروں گا, کیونکہ یہی فائدہ ہوتا ہے آپ کے دورے پڑھنے کا. ابھی قرآن مجید کا ترجمہ تو گھر بیٹھے آپ پڑھ سکتے ہیں, علماء کو تو ایسے ہی آتا ہے, وہ ایسی کوئی اتنا ہزار میل دور سفر کرنے کا کیا فائدہ. یہ فائدہ ہے کہ آپ قاعدے لکھیں گے, بھئی سورتیں جو ہیں وہ بھی مکی لیکن تقدم اور تاخر یہ کیسے معلوم ہوگا؟ یہ بھی آپ کو فائدہ تو بھی آیت مکیہ ہے, دوسری آیت بھی مکیہ ہے, لیکن آپ تاریخی کیفیت جو تو مفسرین بتائیں گے کہ بتائیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آیت پہلے نازل ہوئی تھی اور یہ آیت بعد کو نازل ہوئی. خواہ صورت مدنیہ ہے اس میں بھی یہ فرق میں بتاؤں گا اور پھر میں آپ کو اس میں اجرا کراتا ہوں. جیسے کہ طالب علم کو ہم درس نظامی پڑھاتے ہیں تو درس نظامی پڑھاتے ہوئے پھر ہم اجرا کراتے ہیں کہ بھئی اس کا جو قانون بنایا گیا یہ فلاں جگہ پہ چالو ہوگا, یہ فلاں جگہ پر لاگو ہوگا. تو تیسرا قاعدہ یہ ہوا کہ سورت بھی مکیہ ہے, آیتیں بھی مکیہ ہیں, لیکن تقدم اور تاخر کا فرق ہے. اور مدنی سورت میں بھی اسی طرح ہوگا تقدم اور تاخر, یہ تین قاعدے آ گئے. اب ان میں سے قاعدے کا قاعدہ ہے, قاعدے کا فائدہ ہے اور آپ کے مسلک کی تحقیق ہے. اکثر آیات سورتیں مکیہ میں منسوخ ہوتا ہے, آیات مدنیہ میں ناسخ ہوتا ہے. یہ اکثریہ قاعدہ ہے, یہ ایک ہوتا ہے قاعدہ کلیہ, ایک ہوتا ہے قاعدہ اکثریہ. یعنی آپ کو میں نے کتاب بنا دی ہے ابھی سید حمزہ علی شاہ مدظل العالی لانے والے ہیں, آپ جو ہے ایک ایک نسخہ ضرور لے لیں, کیونکہ کراچی میں باب المدینہ میں آپ رہتے ہیں, پھونکا لگائیں تو آپ کو آزاد کا ملے ایک پھونکے سے, تو آپ کو کتاب ملے گی. اس میں ناسخ و منسوخ کے قواعد آپ کو بڑی کتابوں میں تلاش کرنے کے بعد جا کر ملیں گے. میں نے محنت کی ہے, آپ اس کو, اس کا نام میں نے رکھا ہے القول الراسخ فی المنسوخ والناسخ, ٹھپ گئی بالکل آپ کے. میں وہاں اپنے طالب علموں کو کہتا رہا کہ ٹھپ رہی ہے ٹھپ رہی ہے, اب الحمدللہ ٹھپ گئی. وہ آپ خریدیں گے, اس میں یہ قاعدے جو عرض کر رہا ہوں یہ آپ کو ملیں گے, لیکن اجرا کرنے کے بعد آپ کے پھر اور انکشافات ہوں گے. تو میں کیا عرض کر رہا ہوں, اکثر آیتیں اکثر مکیہ منسوخ ہوتی ہیں اور ناسخ ان میں اکثر مکیہ بھی ہوتی ہے پھر مدنیہ اکثر ہی ہے. اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ یہ بڑے چلاک ہوتے ہیں تمہارے مخالف, تمہارے حریف, دیوبندی باقی, یہ بہت سی آیتیں منسوخہ ان کو اپنی دلیل بنا کر لوگوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں. یہی آپ کو غیر مقلدین میں ملے گا, بہت ساری احادیث مبارکہ منسوخ ہوگی تو وہ منسوخہ احادیث کو اپنا مسلک بنا کر لوگوں کو دیکھیں گے فلاں راوی ہے فلاں راوی ہے فلاں راوی ہے. یہ بڑے چلاک ہوتے ہیں, کوے کھاتے ہیں چلاکی, وہ کھاتے ہیں اور دوسرے ان کی بھی چلاکی ہے. دونوں بڑے ہوشیار ہیں, سنی کھاتا ہے بس حلوہ کھایا اور پھر ماشاء اللہ گیارہویں کھائی میٹھا میٹھا کھا کھا کے میٹھا ہی بن گیا. آپ کو چاہیے کہ اپنے ذرائع مضبوط کریں, دیکھو ان کی چلاکی, چھوٹے نہیں بڑے بڑے ان کے صنادید ستون, اور دیکھیے کہ نام لوں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں. رشید احمد گنگوئی کتنا بڑا نام ہے, اور دوسرا خلیل احمد امبیٹری, انہوں نے کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے براہیم قاطعہ, یا نام نوٹ کر آپ ان کو دکھائیں, علماء کو دکھائیں کہ بھئی یہ کیا ہے, جبکہ آیت منسوخ ہے تو تمہارے عالم نے اس سے استدلال کیوں کیا ہے, بس یہ سوال ہے میرا. اور کتاب حوالے آپ کو تو کتاب ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم وہاں بہاولپور میں بھئی انڈیا سے آئے تب لے کہیں سے, کراچی میں تو آپ کے کتب خانے پہ بندی کے ہیں ان سے براہیم قاطعہ, اس کے اندر ما ادری ما یفعل بھی منسوخ ہے. دیکھیں آپ مادری ما ادری ما یفعل بھی ولا بکم, 26 پارے پہلے رکوع میں یہ آیا ہے, وما ادری ما یفعل ما کنت بدعا من الرسل, قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بھی ولا بکم. جو حافظ ہیں آپ ان سے لے لینا, ورنہ میں نے حوالہ قرآن کا دے دیا ہے, آپ چھوٹے نہیں بچے نہیں, آپ کے پاس قرآن مجید بھی ہے, تھوڑے سے فراغت کے بعد سے اپنے کاپی پر نوٹ کر دیں, 26 رکوع پہلا اور آخری آیت کے قریب ہی ہے. قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو جواب دیتے ہوئے کہ کافروں نے کہا یہ نبی تو نہیں آیا ہے, کہتا ہے بتوں کو چھوڑ دو, سارے بتوں کو چھوڑ دو ایک کو لو, تو یہ تو کوئی بیزتی نبی ہے. سنیوں کو میں کہتا ہوں تم خوش قسمت ہو کہ سب سے کافروں نے نبی کو بیزتی کہا, اب تمہیں لوگ بیزتی کہتے ہیں, ان کو ان کی وراثت ملی ہے, تمہیں ان کی وراثت ملی ہے, معبود کیوں. یہ نوٹ کر لو, یہ شان نزول مزاری میں, شان نزول روح البیان میں, شان نزول اسباب النزول واحدی میں, یعنی میں آپ کو جاتے جاتے درجنوں حوالے دے دوں, کم از کم ایک دو تو یاد کر لیا کرے. تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ کافروں نے حضور کو کہا یہ تو لیا نبی آ گیا, یہ بجتی نبی آ گیا, کہ بہت سارے خداؤں کو کہتا ہے چھوڑ دو ایک کو مانو, حضور کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی محبوب، آپ اس میں سے پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ قل ما کنت بین، میں کوئی نیا رسول نہیں آیا، میرے سے پہلے بھی بہت سارے رسول رہے ہیں، ہم ابھی اپنے سنیوں کو کہتے ہیں کہ ملال نہ کرو، تمہیں بدعتی کہتے ہیں تو تمہارے حبیب کو بھی دشمنوں نے بدعتی کہا تھا، تو وما ذی ما یفعل بی والا جملہ جو ہے یہ منسوخ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کیا پتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، بھائی قاعدے بتا رہا ہوں، اس میں سے آپ کو اپنے قاعدے کے مطابق اپنے دلائل بھی مضبوط کر رہا ہوں، کوئی آپ کو یاد دلائے تفسیروں میں نہیں ملے گا، جو دلائل پہلے لوگوں نے دیے اپنے مقام پہ دیے، وہ اسی نے ان کو چنا اور ان کا ایک گلاب کا پھول بنایا اور آپ کے ناک شریف میں لایا، آپ کو زکام ہو تو میں کیا کروں، خوشبو نہ ہے تو آپ اپنی ناک شریف کو، اپنے ذہن کو، اپنے عقل کو، اپنی فہم کو ذرا متوجہ رکھیں، غور فرمائیں کہ بھئی یہ آیت منسوخ ہے، اور اس کا شان نزول بتاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ تم ان کو یہ بھی کہہ دے کہ مجھے کیا پتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے، تو اس پہ کافر بڑے خوش ہو گئے، اسی لیے یہ خوش ہوتے ہم کہتے ہیں معلوم ہوا تمہیں وراثت کاکے ابو جال کی ملی ہے، کاکے نے تمہیں دے دی اپنی وراثت، تم اسی وراثت پہ چل رہے ہو، وہ بھی بغلیں بجاتے تھے تم بھی بغلیں بجا رہے ہو، لو دیکھو نبی میں اور کافروں نے کہا ہمارے میں کیا فرق رہا، وہ بھی اپنے انجام سے بے خبر ہے، ہم بھی اپنے انجام خادم میں آئے، خادم کا حوالہ نوٹ کرے کہ بغلیں کون بجا رہے تھے، کافر آج بغلیں بجاتے ہیں تمہارے حریف، تو دیکھو ان کو سمجھو، سمجھ میں آئے گا نہیں، تالے لگ گئے ہیں، میں کیا مانیں گے، مانیں گے نہیں، لیکن آپ نے کہا تو کام ہے دکھانا خادم میں کہ کافر کو دیکھو جی نبی کو بھی اتنا پتہ نہیں تو ہمیں نہیں، یہ تو کیا ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیت منسوخ کر دی کہ میرے محبوب پر یہ غم لاحق بھی نہ ہو، پریشان نہ ہو، ہاں تو آپ کو تو ویسے ہی پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا ہے، لیکن آپ نے امت کو سمجھانے کے لیے کہہ دیا کہ کوئی نیکی کر کے یہ نہ سمجھے کہ میں حاجی بن گیا اور بیٹھ میں جاؤں گا، یہ نہیں، نیکی کر دریا میں ڈال، حضور تو یہ سبق دے رہے تھے، لیکن حضور پر چونکہ حلف آ رہا تھا اللہ نے اس کو بھی گوارا نہیں کرنا، کیا شان ہے تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کو یہ، حالانکہ حضور کا جو کام ہوتا ہے وہ اپنی امت کی تعلیم کے لیے ہوتا ہے، حضور نے تو یہ تعلیم دی کہ بندہ نیکی کرے اور کہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، یہ حضور ہر کام، یہ قاعدہ آگے چل کر انشاءاللہ لکھواؤں گا کہ حضور نبی کریم جو کچھ کرتے ہیں امت کی سہولت کے لیے، آسانی کے لیے، تعلیم کے لیے، تاکہ ان کو دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ سمجھ آ جائے، تو لیکن انہوں نے جو حضور پر الزام باندھا تو اللہ نے انا فتحنا لك فتحا مبینا، یہ آیت نازل فرمائی گئی، فخر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تاخر، اس پہ جھگڑے شروع ہو گئے سنیوں میں، میں انشاءاللہ وہاں پہنچ کر بتاؤں گا اور ایسی تحقیق سناؤں گا کہ جو مخالفت کر رہا ہے اور وہ اگر صحیح دماغ ہے تو سمجھ جائے گا کہ ہاں میری غلطی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ غلطی کے بعد سمجھنے کے پھر توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، وہ وقت آئے، بہرحال یہ آیت منسوخ ہے، کون سی، ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور اس کا ناسخ کون ہے، وہی جو میں پڑھ رہا ہوں سورۃ فتح کا پہلی آیت ہے، ان فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، وہ ناسخ ہو گئی اور یہ منسوخ ہے، تو رسالہ ابن حزم میں اس کا حوالہ، رسالہ ابن حزم رسالہ ہے ناسخ و منسوخ کا، جس سے میں نے اپنی کتاب تیار کی ہے، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو انہوں نے اپنی اتقان میں ناسخ و منسوخ کی بات چلائی ہے، اور تفسیر احمدی پہلا پارا ما ننسخ من آیتنا و ننسحا، یہ یعنی آپ اپنے موقف کو مضبوط کر لیں پھر مخالف کا رد کریں، جب یہ سمجھ لیں کہ تمام مفسرین نے اس آیت کو منسوخ مانا ہے، تو اب امبیٹھی لکھتا ہے خلیل احمد، جو وہ کہتا ہے کہ اصل میں آپ کو کچھ تھوڑا سی تاریخ بیان کر لوں، مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد مسائل سنیوں جیسے، صرف نرمی تھی کہ وہ مکہ شریف ہجرت کر گئے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ بعد کو انہوں نے ان کے خلاف باتیں جو انہوں نے کی اور آپ نے رد فرمایا، تو وہ پھر نرمی کی کیفیت انہوں نے اختیار کی ہوئی تھی کہ وہ دور بیٹھے ہوئے تھے زیادہ پکڑ دیتے، فیصلہ حق مسئلہ لکھا تھا، تو ان کے مریدین علماء میں مشائخ بریلی بھی تھے اور مشائخ دیوبند بھی تھے، ان کے جو بڑے بڑے مولوی ہیں، بڑے بڑے جو اشرف علی تانوی ہے، قاسم نانوتوی ہے، رشید احمد گنگوئی ہے، یہ سارے جو ہیں اس کے مرید ہیں اور خلیفے ہیں، اور حاجی صاحب کے خلیفے بریلیوں میں یہ حضرت سراج الحق گرداسپوری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پیر و مرشد حضرت محمد حسین الہبادی، یہ حضرت حاجی صاحب کے مرید ہیں جو محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے جو اپنے دس پیت کے لحاظ سے زیادہ پیے ہیں، محمد حسین الہ آبادی اور پھر مولانا سراج الحق الرزاقپوری اور حضرت محدث اعظم سردار رحمۃ اللہ علیہ، یہ میں نے آپ کو کڑی سے کڑی ملا دی ہے۔ اسی طرح کے اکابر اور مولانا انوار اللہ، یہ بھی انہیں کے خلافہ میں سے ہیں، اور بڑے بڑے سنیوں بریلویوں میں بھی اور ان میں بھی اعلیٰ حضرت مستثنا ہے۔ کوئی جاہل ایسے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی انہیں سے کوئی تعلق نہیں اعلیٰ حضرت کا، ان کے اپنے مشائخ ہیں مادھو شریف۔ تو انہوں نے ہفت مسئلہ لکھ کر بھیجا کہ جھگڑو نہیں، تم بھی میرے مرید ہو، میں یہ بھی میرے مرید ہیں، یہ جو سنیوں والے عقیدہ ہیں، یا رسول اللہ کہنا، میلاد شریف کرنا، قیام کرنا، حاضر و ناظر ماننا، امکان کذب ہے، یہ سات مسئلے انہوں نے لکھ کے سنیوں کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اسی لیے رشید احمد گنگوئی نے ان کو چلا دیا، اتنا بے ایمان سخت تھا کہ کیا ہوا، پیر ہے تو وہ اپنے لیے ہے، مسائل شریعت کے حوالے سے پوچھے، یہ تذکرہ تو رشید میں پڑھو، وہ اتنا سخت تھا کہ اس کو تو شریعت کے معاملات میں کیا پتا ہے۔ راہل والا جو اپنے مرشد کا اتنا ہی خلاف ہو تو وہ مرید نہیں ہوتا، مریض ہوتا ہے، مریض دل بتا، وہ مرید نہیں ہوتا، وہ مریض ہے، اپنے شیخ کی قدر کرے۔ اشرف علی کوئی نرم تھا، اس نے کہا کہ بھائی ایسے نہیں ہے۔ بہرحال ان میں ہمارے علماء میں مولانا عبد السمیع تھے، رام پوری، ایک رام پور کلاں ہے، ایک رام پور خرد ہے، اس کو ہم بیٹھا کلام پور کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جیسے شاعر ہوتے ہیں۔ تو مولانا عبد السمیع رحمۃ اللہ علیہ نے میلاد شریف، سلام و قیام، فاتحہ وغیرہ کتاب لکھی، انوار فاتحہ، اس کا رد انہوں نے لکھا براہیم فاتحہ۔ یہ میں نے تاریخ بتا دیا تاکہ آپ کو مناظرے میں دلیل دینے میں سہولت ہو جائے۔ تو مولانا عبد السمیع رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غائب پر یہ ایک استدلال کیا، اور بھی جس پر اعلیٰ حضرت نے گرفت فرمائی وہ یہی کتاب ہے۔ اس نے دو دلیلیں دی، قیام میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسمت والوں کے میلاد میں تشریف لاتے ہیں، بے جیسا دہی شریف، اور ورنہ تو حضور کے لیے کائنات ساری کھلی ہوئی ہے، اور 14 طبق حضور کے لیے ایسے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا، یہ تو عام ہے مناظرے میں، باقی قسمت والا میلاد کر رہا ہے۔ تو اس نے دلیل دی تھی کہ دیکھو تم تو حضور کے لیے نہیں مانتے ہو، مولانا عبد السمیع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ملک الموت ہے، حضور کا غلام ان کا غلام ان کا غلام ہے، ملک الموت حضور کے نوکروں سے نوکروں سے نوکر ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے آگے ہو، ایک مرید ہے حضور کا، اس کو بھی اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہاں اپنے علاقے میں بیٹھ کر کل کائنات میں یوں ہے جیسے اس کے لیے رائی کا دانا ہو ہتھیلی پر۔ یہ میں نے اس پر کتاب لکھی ہے، حاضر و ناظر اور ملک الموت، عام چھپی ہوئی ملتی ہے، اس میں یہ دلائل ملیں گے آپ کو، ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، ہر ذی روح کے لیے حضرت ملک الموت بیٹھا ہے، قریب وہاں بیٹھا ہے، وہاں بیٹھا ہے، وہاں بیٹھا ہے، کراچی میں، اس کونے میں ہے، اس کونے میں ہے، جہاں بھی سانس آ جا رہی ہے اسی ہر سانس والے کے قریب ہے۔ تم انہوں نے کہا کہ ملک الموت جو حضور کے نوکروں کا ایک نوکر ہے، اس کو تو اتنا ہے پرواز، تو حضور کے لیے نہیں ہے، اور خبیث شیطان کے لیے قرآن نے خود کہا ہے ان اجراکم ہوا و قبیلہ من حیث لا ترون، آٹھویں پارے میں آ رہا ہے، شیطان بھی تمہیں ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ مولانا عبد السمیع نے اپنے دلائل میں ایک دلیل دی حضور کے حاضر و ناظر پر اور علم غائب پر۔ اب اس خبیث نے جو کہا، اس پر اعلیٰ حضرت نے گرفت کی اور کفر کا فتویٰ دیا جس پر حسام الحرمین چھپی، یہ تاریخی کیفیت ہے۔ تو اس خبیث نے یہ جواب دیا کہ ملک الموت اور شیطان کے لیے تو نص قطعی ہے، نصوص قطعیہ، نص قطعی بھی نہیں، نصوص قطعیہ ہے، حضور کے لیے کون سی نص ہے جو ایک شرک ثابت کیا جا رہا ہے۔ 52/51 انڈیا میں چھپی ہے، دیوبند آپ کے پاس ہے تو میں ابھی دکھا سکتا ہوں، نقد ملے جو مدعا آوازہ پہ دل لگائے گا، تو آپ کو نقد کو ایسی سودا دے رہا ہے۔ تو 51/52 پر یہ ہے، اعلیٰ حضرت نے اس پر کفر کا فتویٰ دیا تھا جو پھر عرب کے اور عجم کے۔ اب جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے، اس نے کہا کہ تم حضور کو جو علم غائب کلی مانتے ہو، یہ پھر اپنے مقامات آئیں گے، یہاں اس آیت کے مطابق ہے، وہ تو یہ ہے کہ حضور کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، یہ وہ اس کے دلائل ہیں۔ ابراہیم قاضی نے وہ بھی حدیث پیش کی تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اشاعت الامہات میں وہ حضور کی ایک حدیث ہے، فرمایا لا اصل لہو، اس کی کوئی اثر نہیں ہے، جو لا اصل لہو ہے اس کو دیوبند کے ایک صنادید نے اپنا ایک دلیل بنا لیا ہے، وہ حدیث بھی موضوع ہے اور لا اصل لہو ہے اس کو دلیل بنایا کہ حضور تو خود کہتے ہیں مجھے دیوار کا پیچھے بھی علم نہیں ہے، اس پر سے وہ مناظرے ہوئے۔ تو مولانا عبد السمیع رحمت اللہ علیہ نے جو دوسری دلیل دی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات ساری کو جانتے ہیں, اس نے پھر یہ آیت پیش کی. میں عرض کر رہا ہوں کہ منسوخہ آیتوں کو پیش کرنا گمراہی ہے, بسا اوقات کفر ہو جاتا ہے. وہ یہ منسوخہ آیت ہے, سارے مفسرین لکھ رہے ہیں براہیم قاتیہ نقد سودا ہے, آپ ابھی دیکھ لیں پھر اس کے ساتھ آپ گفتگو کریں, بھائی تم نے خامخواہ اسی دین میں جو شور مچایا کیوں مچاتے ہو؟ دیکھو تمہارے مولوی نے کہا ہے کہ یہ حضور نبی کریم خود کہہ رہے ہیں, کہ مجھے کیا پتا کہ میرے ساتھ کل کیا ہوگا. مولانا عبد السمیع رحمۃ اللہ علیہ تو لکھ کر کتاب ان کا تو پھر پیر نے روک دیا, ہمیں جتنا لکھا گیا ہے لکھو بس, اس کے بعد ایک دوسرے سے نہ جھگڑو. اب براہیم قاتیہ بھی ملتی ہے بازاروں میں, حضرت عابد صاحب سے پوچھ لیں تو کتاب براہیم قاتیہ بھی ملتی ہے, انوار ساتھیہ ہاں ملتی ہے, ابھی چھپی ہے, ابھی پھر لاہور میں دوبارہ چھپی ہے, بڑی بہترین, تو آپ خرید لیں ضرور. آپ بجائے اس کے کلفیاں کھائیں کتابیں خریدیں, کاکے کولے پیئیں تو آپ اپنے کاکے کولے کے بجائے کتابیں خریدیں, آپ انبار لگا دیں اپنی کتابوں میں, پھر دیکھو مزہ آتا ہے مطالعے کا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ منسوخہ آیتوں کو پیش کرتے ہیں وہابی غیر مقلد, تو آپ کو ہوشیار ہو کے اپنے دلائل کو پڑھنا ہے, سننا ہے, دیکھنا ہے. میں کیا, میں نے ایک قاعدہ بتایا, فی الحال میں قاعدے پہ بول رہا ہوں, باقی جو دلائل ہیں وہ اگر آئیں گے. جو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ مکے کی آیتیں عموماً منسوخ ہوتی ہیں اور وہ آیتیں عموماً مدینے والی ناسخ ہوتی ہیں, کوئی مکے میں بھی ناسخ ہوتی ہیں. یہ رسالہ تو نقد مل رہا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ, تو ابھی شاہ جی کو اطلاع کرو, وہی لے آئیں دکھائیں کیا کر رہے ہیں, دروشی پڑھیے. اچھا ٹھیک ہے, میں ویسی کوشش کرتا ہوں کیونکہ جب سے پھر بھی آخر انسان کا جوش ہے, بعض جوش جوانی میں ہوتا ہے, بعض بڑھاپے میں ہوتا ہے, عشق جو ہوتا ہے وہ نت جوان ہوتا ہے. ہم چونکہ عشق کا دعویٰ کرتے ہیں ہماری جوانی آگے بڑھتی جا رہی ہے, تو میں انشاءاللہ تعالیٰ جو گیلری میں ساتھی ہیں یہاں بیٹھے ہیں تو پہلے تو کوشش کریں, میرے ساتھی وہاں تھے ابھی یہاں بھی ہیں, تو میں ادھر کہتا جاتا اور لکھ رہے ہیں, حالانکہ میں ایسا بھول رہا ہوں. اچھا خیر, بہرحال منسوخہ آیتیں کو آپ نے ایک سیمپل آپ نے لے لیا, سمجھ گئے کہ بھئی یہ آیت منسوخ ہے اور آیت ناسخ اس کی وہ مدنیہ ہے, نہ فتح اللہ کا فتح مبینہ, وہ حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی, نہ فتح اللہ کا فتح مبینہ مدنیہ ہے, کیونکہ حضور ہجرت کر گئے ہیں, اگرچہ مکے میں بیٹھے بیٹھے مکے میں, لیکن آیت مدنیہ کہلاتی ہے کیونکہ حضور ہجرت کر گئے ہیں, تو وہ منسوخ ناسخ ہے, یہ منسوخ ہے. دوسرا تیسرا چوتھا قاعدہ آپ نمبر خود لگائیں کہ اکثر مخالفین کے دلائل آیات مکیہ میں ہیں, پھر اس کا طریقہ استدلال بھی مختصر سا میں عرض کر دوں گا, آپ پھر آگے بڑھائیں گے. اکثر آیتیں مخالفین کے دلائل کی مکیہ ہے. اب چند ایک آیت میں پڑھ دیتا ہوں نمونے کے طور, آپ قرآن پڑھیں گے, میرا یہ آپ کو اگر قاعدہ یاد رہا تو انشاءاللہ آپ کسی میدان میں نہیں ہاریں گے, جیت ہی جائیں گے, جیت ہی جائیں گے, جیتے رہو جیتے جیت جاؤ گے. کہہ دو سبحان اللہ. اب میں آیتیں پڑھتا ہوں, آپ قرآن کو دیکھنا, ان سے بھی خود سوال کرنا, قل یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ, کہہ دو مکی آیت ہے, اس کا پھر طریقہ کار جو استدلال کا ہے میں عرض کرتا ہوں. قل لا اقول لکم انی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک, کہہ دو مکی آیت ہے, وہ اسی نے بتایا قرآن میں ہے یہ آیت مکی آیت ہے. جتنے ان کے استدلال مشہور مشہور گھٹی دیتی ہے وہابین تو یہی آیتیں یاد کرا دیتی ہیں, اور ہمارے سنی بڈھے ہو جاتے ہیں تو ان کو بہو کے ڈورے تو آتے ہیں, میرے نبی کی حدیث نہیں آتی. تو آپ جو ہیں اپنے آپ کو سنبھال, دیکھیے ان اللہ عند رب الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا خمس لا يعلمهم الا الله, یہ حدیث ہے. پھر قرآن و حدیث کا قاعدہ ہے, جو آیت منسوخ ہوگی تو حدیث بھی منسوخ ہوگی, آیت کا جو مضمون ہوگا مکی طریقے کا وہ حدیث کا بھی طریقہ مکیہ ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وہ بارے میں مخالفین جو آیتیں جو حدیثیں پڑھیں گے وہ مکیہ مکی مضامین کی ہوں گی, اور مکیہ مضامین میں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی موقع پہ آپ خود نہیں اللہ کے حکم پر وہ نفی کرتے چلے جا رہے ہیں, اس کی ایک وجہ ہے. وہ تقریر تو بڑی لمبی چوڑی آئے گی, موقع ملا ان شاء اللہ. اللہ قل لکم قل یعلم وہاں, لیکن یہاں ایک قاعدہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور نے مکے میں